دوسرا نام راستہ چھوڑ دیجیے, راستہ چھوڑ دیجیے اور فوراً بیٹھ جائیے سب. جنگوی تیرا دوسرا نام, جنگوی تیرا دوسرا نام, مشنے جنگوی کا پاسبان.
میرے واجب الاحترام جھانگ کے ریلو نوجوانوں اور دوستوں, آج جس والہانہ محبت, عقیدت اور گہرے انس کے ساتھ آپ نے میرا استقبال اور سپاہ صحابہ کے دوسرے قائدین کا استقبال کیا ہے, اصل میں یہ ہمارا استقبال نہیں ہے, یہ مولانا حق نواز شہید کے مشن کا استقبال ہے. اور ہمارے اندر کوئی ایسا کمال نہیں ہے اور کوئی ایسی عظمت نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو اتنے بڑے اعزاز کا حامل سمجھیں. میرے بھائیوں, 28 ستمبر کو وزیر اعظم کے ساتھ جو ہمارے مذاکرات ہوئے اور پاکستان کی تمام سیاسی اور مذہبی جماعتوں کی موجودگی میں جو مولانا حق نواز شہید کا مشن پیش کیا گیا, اس کی تفصیل میں انشاءاللہ جمعے کی تقریر میں کروں گا. اس موقع پر اس کی تفصیل بیان نہیں کی جا سکتی. آج کا یہ پروگرام میں نے رات ہی یہاں کے دوستوں کو ٹیلی فون پر راولپنڈی سے کہا تھا کہ میں نہیں مناسب سمجھتا کہ پشاور میں جنرل فضل حق کو گولی مار کر شیعہ نے شہید کیا, ایسے وقت میں یہ استقبال ہو. لیکن ساتھیوں نے یہ کہا کہ سپاہ صحابہ کا نمائندہ وفد اس کے جنازے میں ان کے جنازے میں چلا جائے اور آپ یہاں تشریف لائیں, علاقہ بھر کے لوگوں کو دعوت دے رکھی ہے. تو میں نے ان سختی کے ساتھ منع کیا تھا کہ آپ زیادہ اس کے اندر وہ ایک مظاہرہ نہ کریں جو پہلے والا تھا, اس لیے کہ جنرل فضل حق کا قتل کوئی معمولی بات نہیں. اس کے باوجود آپ حضرات نے اتنی والہانہ محبت اور عقیدت کے ساتھ اتنا طویل سفر کر کے استقبال کیا ہے, میں آپ کو کیا اس کا بدل دے سکتا ہوں. میں اللہ کے دربار میں درخواست کرتا ہوں کہ اللہ, اس قوم کو صحابہ سے محبت ہے, دین سے محبت ہے, اس وجہ سے ان کو ہمارے ساتھ محبت ہے. اس قوم کی دنیا اور آخرت میں بڑی ترقیات اور برکات ان کو نصیب فرما. تو ابھی تھوڑی دیر کے بعد جمعہ کا خطاب شروع ہوگا, میں ان الفاظ پہ اجازت چاہوں گا اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ میں مولانا ضیاء القاسمی صاحب اور میں خود اور مولانا اعظم طارق صاحب جو ہماری جماعت کے مایہ ناز جرنیل اور بہت زیادہ محنتی مولانا حق نواز کے مشن کے وارث ہیں اور مولانا عبد المجید ہزاروی, ہم چاروں آدمی ان مذاکرات میں شامل تھے. اس کی تفصیل میں انشاءاللہ تقریب سے کروں گا. اور اس کے علاوہ میں اس کے ساتھ یہ بھی وضاحت کروں گا کہ جنرل فضل حق کو کیوں قتل کیا گیا, کس جرم میں قتل کیا گیا اور اس کے قتل کے بعد اب ہمیں آئندہ کیا کرنا, اس کی بات یہ تفصیل بھی انشاءاللہ میں جمعے میں عرض کروں گا. آپ سے درخواست ہے کہ آپ یہاں پرامن رہیں, وضو وغیرہ کریں, اذان ہوگی پھر سنتے وغیرہ پڑھیں, اس کے بعد انشاءاللہ بیان ہوگا. اور کھانے کا بھی انتظام ہے, جو لوگ باہر سے تشریف لائے ہیں ان کے کھانے کا انتظام ہے, وہ اس سے بھی فارغ ہو لیں. واخر دعوان الحمد للہ, مبارک دیتا ہوں اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ اتنا بڑا جلوس پر امن رہا ہے, کسی دشمن کو قوت نہیں ہوئی کہ وہ اس میں مداخلت کر سکے, اور یہ دشمن کی ناکامی کی دلیل ہے اور اللہ تعالیٰ کے خصوصی فضل اور رحمت کی دلیل ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. اے اللہ, جھانگ کے ان دین پسند صحابہ کے عاشقوں کو اے اللہ دنیا اور آخرت میں عزت اور دولت نصیب فرما. اے اللہ, مولانا حق نواز کے مشن کو آخری دم تک پورا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے الہ العالمین اس شہر پر اپنے خصوصی رحمت نازل فرما. اے اللہ جنرل فضل حق کو اعلیٰ مقام نصیب فرما. اے الہ العالمین جن لوگوں نے آج استقبال کیا ہے یہ استقبال اصل میں صحابہ کی محبت کی وجہ سے ہے, ان کو اس کا اعلیٰ بدلہ نصیب فرما. صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق محمد
نحمد و نصلی علی رسول الکریم. آخری رات ہے سر نہ جھکانا لوگوں, آخری رات ہے سر نہ جھکانا لوگوں, حسن ادراک کی شمیں نہ بجھانا لوگوں. کٹ گئے جو صحابہ کی عظمت تو تقدس کے لیے, گلی کوچوں میں دہراؤ ان کا فسانہ لوگوں. میرے واجب الاحترام قابل صد احترام جھنگ کے غیور نوجوانوں اور دوستوں, آج مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج آپ کے سامنے ہم ایسی صورت میں ملاقات کر رہے ہیں کہ ہم نے مولانا حق نواز کا مشن حکومت کے اعلی ایوانوں تک پہنچا دیا, اور میں نے اس دفعہ بلکہ پچھلی دفعہ حج کے موقع پر اللہ تعالیٰ سے خانہ کعبہ میں یہ دعا کی تھی کہ اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما, لیکن تھوڑا سا وقفہ ضرور دے دے کہ میں تیرے حق نواز کی بات جہاں وہ چاہتا تھا وہاں پہنچا دوں. میرے بھائیوں, رافضیت اس وقت زخمی سانپ کی طرح تڑپ رہی ہے. لاہور میں بم کا دھماکہ ہوا اور شیعہ نے خان گڑھ میں بم کا دھماکہ کیا, شیعہ نے کوٹلہ موسیٰ احمد پور شرقیہ میں مولانا عبدالعزیز اور ان کی بیوی کو قتل کیا, شیعہ نے جھنگ میں پانچ علماء کو قتل کیا, اور شیعہ نے کل جنرل فضل حق کو قتل کیا. یہ باتیں سن کر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے کارکن پریشان ہو جاتے ہیں. ہمارے کارکن کہتے ہو وہ تو مار رہے ہیں, تم کیا کر رہے ہیں؟ وہ مار نہیں رہے, وہ اپنی موت کی طرف بڑھ رہے ہیں. آپ اس پہ غور کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا, وہ ہمیں نہیں مار رہے, وہ اپنی موت کی طرف بڑھ رہے. صرف اتنی بات دیکھیں کہ مولانا حق نواز کو قتل کرنے کے بعد وہ بڑے ہیں یا ہم بڑے ہیں؟ مولانا حق نواز کو شہید کرنے کے بعد رافضیت کا چہرہ ننگا ہوا ہے یا چھپایا گیا ہے؟ مولانا حق نواز کی شہادت کے بعد سپاہ صحابہ آگے بڑھی ہے یا پیچھے ہٹی؟ تو شیعہ جو بھی تشدد کی کاروائی کرے گا حقیقت میں وہ اپنے آپ کو تباہی کے کنارے پہ پہنچائے گا, یہ بات یاد رکھیں. لیکن یہ بات بھی شیعہ کو یاد رکھنی چاہیے کہ جو گولی فضل حق کے سینے میں لگی ہے وہ ساجد نقوی کے سینے میں بھی لگ سکتی ہے, اور یہ راستہ خود شیعہ بنا رہا ہے. علماء کو قتل کیا گیا, حکومت نے سرگرمی نہیں دکھائی. اب پاکستان میں ایک لیفٹیننٹ جنرل کو قتل کیا گیا, اب بھی اگر سرگرمی نہ دکھائی تو شاید پھر پاکستان کی حکومت کے کسی اعلی آدمی کو قتل کیا جائے, شاید پھر یہ سرگرمی دکھائیں. ہمارے لیے تو سودا مہنگا نہیں ہے. میرے بھائیوں,
ستمبر کو لاہور میں سپاہ صحابہ کو پہلی مرتبہ وزیر اعظم نے بلایا. جب انہوں نے ہمیں دعوت دی تو ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ ہمارا جانا مناسب نہیں ہے اس لیے کہ وہاں شیعہ بھی موجود ہے. لیکن جب قرآن کی آیت میرے سامنے آئی کہ قرآن نے کہا قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم کہ اللہ نے اپنے رسول کو فرمایا تھا اے میرے محمد یہودیوں کو بلاؤ عیسائیوں کو بلاؤ اور ان کو کہو آؤ میرے ساتھ آ کر بات کریں کہ تم سچے ہو یا ہم سچے. جب یہ قرآن کا استدلال ہمارے سامنے آیا تو ہم نے کہا کہ اس سے اچھا کوئی موقع نہیں ہوگا. یہ گولڈن چانس ہے کہ وزیر اعظم سامنے بیٹھا ہے اور پاکستان کا میڈیا موجود ہے, جمعیت علماء اسلام کے دونوں گروپ موجود ہیں, جمعیت علماء پاکستان موجود ہے, جماعت اسلامی موجود ہے, جمعیت اہل حدیث موجود ہے, مشائخ موجود ہیں, پاکستان کے 35 بریلوی حضرات کے سجادہ نشین موجود ہیں جو کہتے تھے کہ تم نرمی کر تم سختی کرتے ہو, تم تلخ لہجہ اختیار کرتے ہو, سپاہ صحابہ فساد کرنا چاہتی ہے, فرقہ واریت چاہتی ہے, سپاہ صحابہ زیادتی کرتی ہے. ان کی موجودگی میں ہمیں موقع ملا اور یہ بڑا اعلیٰ موقع تھا. وہاں ایک سازش بھی کی گئی, میں اس کا ذکر بھی کرنا چاہتا ہوں. چونکہ وہاں کا جو انتظامی عملہ تھا وہ شیعہ تھا, اس کا ہمیں بعد میں پتا چلا. انہوں نے کہا کہ ایک ایک تقریر کرواؤ اور آخر میں دو تقریریں شیعہ کی کرواؤ, بس شیعہ اپنی بات کہیں گے, اجلاس ختم ہو جائے گا تو شیعہ کا نقش حکمرانوں پر بیٹھ جائے گا. لیکن شیعوں کو بھی نہیں پتا تھا کہ تکیہ زبانی تو چل سکتا ہے, تحریر میں نہیں چل سکتا, چکر دیا جا سکتا ہے لیکن تحریر میں کیا چکر. مولانا ضیاء القاسمی میرے اور آپ کے مخدوم ہیں, میں ان کی جرأت و بصالت کو سلام کرتا ہوں کہ مولانا محمد ضیاء القاسمی ایسے حالات میں سپاہ صحابہ کے ساتھ انہوں نے تعاون کیا جب مولانا حق نواز جھنگوی میاں والی کی جیل کے سناٹوں میں تھا اور ملتان کی تاریخ کا کوٹھڑی میں تھے, اس وقت بھی ضیاء القاسمی سپاہ صحابہ کے ساتھ تھے. اور اب جب مولانا حق نواز شہید ہوئے پونے 2 سال ہو گئے, ہم کوئی کرسی پر نہیں بیٹھے, ہم کوئی پھولوں کی سیٹ پر نہیں بیٹھے, ہم نے ایک لمحہ بھی چین سے نہیں گزارا, ہم نے کبھی گھر سے نکل کر یہ نہیں سوچا کہ ہم زندہ واپس جائیں گے, بلکہ یقین ہوتا ہے کہ ہماری لاش جائے گی. اور میں کبھی کبھی سوچتا ہوں میں راستے میں قتل کر دیا گیا, میری لاش پہلے جھنگ جائے گی پھر سمندری جائے گی, یا پہلے سمندری جائے گی پھر جھنگ آ کر حق نواز کے قبرستان میں حق نواز کے پڑوس میں مجھے دفن کیا جائے گا. یہ بات ذہن میں رہتی ہے لیکن خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کبھی دل میں پریشانی نہیں آئی. اللہ کے گھر میں کہتا ہوں کبھی پریشانی نہیں آئی, اس لیے کہ مشنری لوگ, نظریاتی لوگ اور پیغام پہنچانے والے لوگ موت و حیات کا فاصلہ مٹا چکے ہوتے, مٹا کر اس وادی میں قدم رکھتے. جس آدمی نے موت و حیات کا فاصلہ نہ مٹایا ہو وہ سپاہ صحابہ کے ساتھ نہیں چل سکتا. میرے بھائیوں اجلاس ہوا, ہماری جماعت نے فیصلہ کیا کہ ہمیں جانا چاہیے. اسی وقت میں نے سپاہ صحابہ کے ذمہ دار حضرات سے کہا کہ ہمیں اس تاریخی اجلاس میں تاریخی کام کرنا چاہیے. دیکھیے تاریخ میں تاریخی کام کبھی کبھی ہوتے ہیں یعنی, اور جو لوگ تاریخ کے طالب علم رہے ان کو پتہ ہے کہ تاریخ ہمیشہ مرتب نہیں ہوتی. تاریخ کا معنی ہے نقوش, تو نقوش صفحہ کرتاس پر کبھی کبھی رقم ہوتے ہیں.
جو رہتی دنیا تک نئی نسلوں کے لیے مشعل اور قندیل کا کام دیتے. امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری نے رحمت اللہ علیہ نے ایک تاریخی کام کیا تھا 53 کی تحریک میں. جسٹس منیر نے کہا تھا عطا اللہ شاہ تم قادیانیوں کو کافر کہتے ہو. انہوں نے کہا کافر کہتا کیا ہوں, کافر کہا ہے اب بھی کہتا ہوں, اور ان رگوں میں جب تک خون گردش کرے گا اس وقت تک کہتا رہوں گا. یہ ایک تاریخی کام تھا. 1926 میں میرے بزرگ اور مرشد مولانا سید حسین احمد مدنی نے کراچی کے خالق دینہ حال میں انگریز جج کے سامنے کہا تھا کہ میں نے فتویٰ دیا ہے کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے. اس نے کہا اس کی سزا تو موت ہے, اس کی سزا تو گولی ہے. تو حسین احمد نے فرمایا جب حسین احمد گھر سے چلا تھا کفن ساتھ لے کے آیا تھا. یہ تاریخی جملہ تھا. تو تاریخ کبھی کبھی مرتب ہوتی ہے. سید حسین احمد مدنی نے تاریخی کام کیا تھا, عطا اللہ شاہ بخاری نے تاریخی کام کیا تھا, اور 1974 میں مولانا مفتی محمود نے قومی اسمبلی میں تاریخی کام کیا تھا کہ قومی اسمبلی کے 238 ممبر تھے, 238 ممبران میں 8 ممبر ان کے حامی تھے, 230 مخالف تھے. 230 یہ کہتے تھے مولویوں تمہارا کام تو لوگوں کو کافر بنانا ہے, تم تو کافر بناتے ہو. قادیانیوں کا کلمہ وہی, قادیانیوں کا قرآن وہی, قادیانیوں کا خدا وہی, قادیانیوں کا ایمان وہی, سب کچھ وہی, اور تم صرف کافر بنانا جانتے ہو. تو مفتی محمود نے 4 ستمبر کو علماء بلائے اور ان علماء سے کہا کہ ہمیں ایک ایسی دستاویز تیار کر کے دی جائے کہ جو دستاویز اسمبلی کے پہلے اجلاس میں ٹیبل پر ہر آدمی کے سامنے میں رکھوں, اور وہ فیصلہ کرنے سے پہلے, رائے دینے سے پہلے دستاویز کا مطالعہ کرے. چونکہ چنانچہ مولانا سید انور حسین نفیس شاہ صاحب کو اسلام آباد بلایا گیا, انہوں نے 40 کاتبوں کی ایک ٹیم بٹھائی جنہوں نے ایک رات میں 250 صفحات پر مشتمل ایک دستاویز تیار کی جس کا نام رکھا ملت اسلامیہ کا موقف, اور وہ موقف تیار کر کے اگلے دن صبح 10 بجے اسمبلی کی ٹیبل پر رکھ دیا, اور وہ کئی ہزار کی تعداد میں رکھ دیا. اور اس کے بعد اجلاس ہوا. بھائی ولی خان کو کیا پتا تھا قادیانی کون ہے, بھٹو کو کیا پتا تھا قادیانی کون ہے, اور جناب برسٹروں کو کیا پتا تھا, انگریز سے تعلیم پڑھنے والوں کو کیا پتا تھا, انگریز سے مراعات لینے والوں کو کیا پتا تھا قادیانی کیا ہے, کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والوں کو کیا پتا تھا کہ اسلام کا یہ مسئلہ ختم نبوت کیا ہے. لیکن مفتی محمود نے وہ تکنیک استعمال کی کہ تاریخی کام کیا, ان انگریجویٹ لوگوں کے سامنے دستاویز آئی, وہ دستاویز پڑھتے تھے پریشان ہو جاتے تھے. وہ جب وہ پڑھتے تھے کہ مرزائیوں کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, جب یہ پڑھتے ہیں تو اس سے مراد ان کا محمد مرزا غلام احمد قادیانی ہوتا ہے. جب انہوں نے یہ دستاویز پڑھی, جب یہ فوٹو پڑھا, تو وہ پینٹ پہننے والے ٹائی پہننے والے سب لوگوں کا دماغ چکرا گیا, اور ایک گھنٹے میں پوری اسمبلی کا ذہن بدل گیا, پوری اسمبلی کا دماغ بدل گیا. میرے بھائیوں یہ ایک تاریخی لمحہ تھا 1974 کا کہ مفتی محمود نے 2 دنوں کے اندر اپنا موقف جیت لیا, اپنا مشن جیت لیا, اپنے پیغام کو اپنے مشن کو کامیابی سے ہم قرار کیا. تو بھٹو نے کہا کہ مفتی صاحب آپ تو یہ کہتے ہیں مرزا ناصر کو ہم بلا سکتے, انہوں نے کہا بلاؤ. اسی وقت خصوصی طیارے کے ذریعے مرزا ناصر کو بلایا گیا. مرزا ناصر اسمبلی میں آیا, ایک طرف مفتی محمود ہے ایک طرف مرزا ناصر ہے. مفتی محمود نے کہا کہ بتائیے مرزا صاحب تم اپنے دادا مرزا غلام احمد قادیانی کی کتابوں کو مانتے ہو, انہوں نے کہا مانتے ہیں. بھئی یہ کتاب خطبہ الہامیہ تمہارے بابا جی کی کتاب ہے, انہوں نے کہا جی بابا جی کی کتاب ہے. انہوں نے کہا اس کتاب میں لکھا کہ میں محمد ہوں, یہ کتاب صحیح ہے یا تمہارا موقف صحیح؟ کتاب پیش کی. جب کتاب پیش کی تو مرزا ناصر چکرا گیا, وہ کہنے لگا یہ کتاب ہماری نہیں ہے. انہوں نے کہا ابھی تم نے کہا ہماری ہے, ابھی کہتے ہماری ہے. اس نے کہا ابھی تم نے کہا کہ یہ کتاب ہماری ہے, ابھی کہا کہ ہماری نہیں ہے. اس نے کہا کسی اور نے چھاپ دی ہوگی, اس نے کہا کسی اور نے. یہی لفظ ہمیں 28 ستمبر کو کہا گیا.
جنگلی کل بھی زندہ تھا, جنگلی کل بھی زندہ تھا,
انہوں نے
سرور فاروقی,
انہوں نے کہا کسی اور نے چھاپ دی ہوگی. تو مفتی صاحب نے کہا کہ ابھی وزیر اعظم ربوے ٹیلی فون کریں اور اپنے اسسٹنٹ کمشنر کو کہیں خطبہ الہامیہ نامی کتاب ربوہ کے 10 کتب خانے ہیں, جس کتب خانے کے پاس جاؤ وہاں مل جائے گی. کتب خانہ ربوے کا, پریس ربوے کا. ڈیڑھ گھنٹے کے بعد اسسٹنٹ کمشنر نے چلیوٹ کے ایسی نے فون کیا کہ وہ 10 کتب خانوں سے میں 10 کتابیں خرید لایا ہوں. تو مفتی محمود نے کہا بتاؤ کس نے چھاپی. بتاؤ کس نے چھاپی. میں نے 28 ستمبر کے دن جب گفتگو کا آغاز کیا تو اس کے بعد وہاں مجھے کہا گیا کہ یہ راہ کے ایجنٹوں کا کام ہے, کہ یہ راہ کے ایجنٹوں نے کیا. مولانا دستار خان نیازی نے کہا کہ میری بھی معلومات ہے کہ یہ کتابیں صحیح ہیں, لیکن یہ سیکٹری صاحب نہیں مانتے. یہ سیکٹری صاحب کہتے ہیں کہ راہ کے ایجنٹ انڈیا کے وہ صحابہ کے خلاف کتابیں چھاپ کر شیعہ کے نام پر پھیلاتے ہیں تاکہ لڑائی ہو. میں نے کہا دیکھو میرے ہاتھ میں یہ کتاب ہے, کتاب کا نام ہے تاریخ اسلام, اور کتاب کے نیچے لکھا ہے شیعہ جنرل سٹور ریلوے روڈ لاہور. میں نے کہا ابھی اپنے ڈرائیور کو بھیجو کہ جاؤ اسی ریلوے اسٹیشن کے شیعہ جنرل سٹور پر, اگر کتاب یہ وہاں سے 15 روپے کی مل گئی میں سچا, نہ ملی تو جھوٹا. تو پتا چل جائے گا کہ اگر وہاں سے نہ ملی تو میں سمجھ لوں گا راہ نے چھاپی ہے, اور اگر وہاں مل گئی تو پھر میں کیا سمجھوں گا تو شیعوں نے چھاپیا تو بات واضح ہو گئی. مولانا نے کہا راہ کے مقابلے میں شین, بالکل ٹھیک ہے. ویسے لفظ شیعہ میں نقطہ علماء نے بڑا عجیب نکالا کہ لفظ شیعہ جو ہے یہ بڑا جامع, لفظ شیعہ بڑا جامع لفظ ہے. میں کہتا ہوں اور کچھ بھی نہ ہو, ایک آدمی کسی کو کہو تو شیعہ ہے, تو شیعہ ہے, ایک تو یہ ہے نا کہ فوراً آپ کا دماغ جائے گا پیٹنے کی طرف, اس طرح نہیں. ایک لفظ ہے شیعہ, بھائی تو شیعہ ہے, کیا مطلب ہے کہ شیعہ میں جو شین ہے وہ شیطان سے ہے, جو یا ہے وہ یہودی سے ہے, جو عین ہے وہ عیسائی سے ہے, اور جو ہا ہے وہ ہندو سے ہے, لہذا تو شیعہ ہے, یعنی چاروں کا. تم نے یہ فکرا عام کر دیا تو خدا کی قسم شیعہ اپنے آپ کو شیعہ کہنا چھوڑ دیں گے. شیعہ کہنا, شیعہ کہنا, تم کہو تو شیعہ ہے, اس کو پتا ہو کہ چار لفظوں کا مطلب کیا ہے, وہ کہے گا میں شیعہ نہیں ہوں. کرو بات. اچھا اللہ تعالیٰ نے ترتیب بھی بڑی اچھی رکھی, پہلے شین ہے, پہلے کیونکہ پیدائش اس کی ان سے پہلے, پہلے کیا ہے شین, پہلے کیا ہے پہلے شین, شین آخر میں نہیں ہے, شین شین آخر میں نہیں ہے, کہو شین, شین شروع میں ہے, کہو شین شروع میں ہے. اور ہر ایک کا لفظ شروع کا لیا, ہر ایک کا لفظ آخر کا نہیں لیا. اور جب میرے نبی نے فرمایا خیر القرونی کرنی تو لفظ آخر کا لیا. توجہ کیجیے, خیر القرونی کرنی کہ سب سے بہترین زمانوں میں کرنی, میرا زمانہ کرنی, قاف قاف ہے بڑا, قاف را نون یا چار لفظ کتنے ہیں, لفظ کتنے ہیں, لیکن لفظ لیے آخر سے, کس سے, کہ آپ سے مراد صدیق ہے آخر سے لیا, راہ سے مراد عمر ہے آخر سے لیا, نون سے مراد عثمان ہے آخر سے لیا, یا سے مراد علی ہے آخر سے لیا. آخر سے کیوں لیا, شروع سے کیوں لیا, آخر سے کیوں لیا؟ اس لیے آخر سے لیا کہ پوری ہسٹری ابو بکر کی پڑھو, ساری بات روشن ہو جائے گی. پوری ہسٹری کی ضرورت ہے, آخر سے لیا, لفظ آخر سے لیا تاکہ پچھلا لفظ بھی شامل ہو جائے. لفظ آخر سے صدیق تو صدق بھی شامل ہو جائے, لفظ آخر سے لیا تاکہ پچھلا حصہ بھی اس کے ساتھ آ جائے, پچھلا حصہ بھی اس کے ساتھ. اور ان کے لیے لفظ شروع سے لیا کہ اسی ایک لفظ کو پچالو تو بڑی بات ہے, اسی ایک لفظ کو پچالو کہ شروع کا لفظ ہے شیا, کیا لفظ ہے شیم یا این ہا. تو دیکھیے یہ کتنا جامع لفظ ہے. شیا کہیں گے اس کا معنی گروہ ہے, ہم کہیں گے چار گروہ. شیا کہیں گے اس کا, شیا کہیں گے اس کا معنی گروہ ہے. شیا کا معنی کیا ہے؟ شیا کا معنی گروہ. اور اس شیا کے لفظ میں چار گروہ کتنے ہیں؟ وہ قرآن کی آیت کیا کہتی ہے؟ ان الذین فرقوا دینہم, ان الذین فرقوا دینہم, وہ لوگ جو دین میں تفریق کرتے ہیں. وکانوا شیعا, اور آگے لست منہم, تم ان میں سے نہ ہونا. لست منہم, تم ان میں سے نہ ہونا اے نبی. یہ جو آپس میں گروہ ہوں گے, تو میں کہتا ہوں باقی ساری باتوں کو کوئی کہے اصول کافی روضت القافی, تو اللہ تعالیٰ نے دماغ میں بات بڑی عجیب ڈالی کہ اتنے کتابوں کو لانے کی ضرورت نہ ہو. بھئی وزیر اعظم کے سامنے میں 110 کتابیں لے گیا, 110 کتابیں, لیکن دماغ میں یہ بات بھی آئی کہ اگر کسی موقع پر کتاب پیش نہ کرو تو لفظ شیعہ ہی کافی ہے, لفظ شیعہ ہی. اب دیکھیے وہاں پر پروگرام ان کا یہ تھا کہ مولانا ضیاء القاسمی صاحب کا جب اعلان ہوا تو قاسمی صاحب نے ازراہ شفقت و محبت مجھے کہا کہ تم تقریر کرو. تو میں نے کہا نہیں آپ تقریر کریں, اس پر 2-3 منٹ لگ گئے. وزیر اعظم نے کہا کہ بھائی آپ تقریر کریں, مجھے بھی کہا کہ قاسمی صاحب اگر کہتے تو آپ تقریر کر دیں. تو میں نے کہا نہیں, قاسمی صاحب کا اعلان ہوا ہے, تقریر قاسمی صاحب کریں گے. چنانچہ وہ اٹھے, قاسمی صاحب نے تقریر کی اور بڑے والہانہ عاشقانہ انداز میں تقریر کی. جس طرح کوئی آدمی ماں کا نام لے کر رونے لگ جاتا ہے, تو ضیاء القاسمی وہاں ساری حکومت کے سامنے عائشہ صدیقہ کا نام لے کر اس کی آنکھوں سے آنسو نکلائے. اس نے کہا میں سب کچھ لٹا سکتا ہوں, میں اپنی ماں کی آبرو نہیں لٹا سکتا. تو مولانا ضیاء القاسمی نے فرمایا کہ مطالبہ ہمارا یہ ہے کہ شیعہ کو سزائے موت دی جائے, صحابہ کے گستاخ کو, صحابہ کے گستاخ کو. تو جب صحابہ کے گستاخ کو سزائے موت کا مطالبہ مولانا ضیاء القاسمی نے کیا تو پورے مجمع میں یکدم حیران کہ حضور کے گستاخ کو سزائے موت ہو, تو صحابہ کے گستاخ کو کیسے سزائے موت ہو گئی؟ میرے قریب حضرت مولانا محمد عبد الرحمان جامعہ اشرفیہ والے بزرگ بیٹھے, انہوں نے ایک دستاویز کھول کر مجھے دکھائی جس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک ایک دستاویز تیار کی ہے اور ایک ضابطہ اخلاق بنایا ہے جس کے مطابق صحابہ کے گستاخ کے لیے ہم نے عمر قید تجویز کی. اور اس نے کہا کہ عمر قید کی جو سزا ہے یہ سزا احادیث سے ثابت ہے, روایات سے ثابت ہے, کتابوں سے ثابت ہے, لیکن سزائے موت روایات سے ثابت نہیں ہے. یہ انہوں نے کہا کہ صحابہ کے گستاخ کے لیے سزائے موت دینا یہ روایات سے ثابت نہیں. میرے قریب بیٹھے تھے بڑے جید عالم تھے, تو میں نے ایک بات ان کے سامنے کہی اور وہ بات میں یہاں بھی کہنا چاہتا ہوں. میں نے کہا کہ رسول اللہ کے گستاخ کی کیا سزا ہے؟ تو انہوں نے کہا سزائے موت. میں نے کہا ایک آدمی رسول اللہ کے جوتوں کی توہین کرے, انہوں نے کہا یہ تو نبی کی توہین ہے. تو میں نے کہا جوتوں کی توہین نبی کی ہے تو صدیق کی توہین نبی کی نہیں. میں نے کہا یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہتا ہوں, پیغمبر کے حکم سے کہتا ہوں. میں نے استدلال پیش کیا میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اللہ سبھی بغض ہی اب ہم جس نے صحابہ سے بغض رکھا وہ اس لیے رکھا کہ اس کو چونکہ میرے ساتھ بغض تھا اس لیے صحابہ سے بغض رکھا گیا. اور آگے فرمایا پیغمبر نے کہ من آزاہم فقط آزانی جس نے صحابہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی ومن آزانی فقط آز اللہ جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی ومن آز اللہ فیوشکو ان یاخذہ جس نے خدا کو تکلیف دی قریب ہے کہ وہ اس کو پکڑ کر سزا دے جہنم میں ڈال دے. میں نے کہا دیکھو پیغمبر نے فرمایا کہ صحابہ کی تکلیف میری تکلیف ہے صحابہ کو برا کہنا مجھے برا کہنا ہے صحابہ کو گالی دینا مجھے گالی دینا ہے اس لیے کہ صحابہ کا مرتبہ نہیں بنتا جب تک محمد کا تصور نہ ہو. صحابہ کو ہم تو پیغمبر کے صحابہ کو صحابہ ہی اس لیے مانتے ہیں کہ وہ رسول اللہ کے صحابہ وہ رسول اللہ کے ساتھی ہیں. کس کے ساتھی؟ تو رسول اللہ کے وہ ساتھی نہ ہو ان کی نسبت نبی کے ساتھ نہ ہو تو ان کو کون جانے؟ ٹھیک ہے ان کی نسبت نبی کے ساتھ ہو تو ان کو کون جانے؟ ایک مولوی صاحب نے ایک نیا نقطہ وہاں اٹھایا اس نے کہا جی اہل قبلہ کو برا نہ کہا جائے. اہل قبلہ توجہ ہے اہل قبلہ کو کافر نہیں کہنا چاہیے. میں نے کہا اہل قبلہ سے کیا مراد ہے؟ اس نے کہا پوری امت میں جو جو آدمی خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے وہ اہل قبلہ ہے. تو اس نے کہا میں نے کہا تمہیں نہیں پتا اہل قبلہ کا کیا معنی؟ میں نے کہا ملا علی قاری نے فقہ اکبر میں لکھا اے علم ان المراد باہل القبلہ الذین اتفقوا ما ہوا من ضروریات الدین. یہ تو ایک علیحدہ تعریف ہے. میں نے کہا قبلے والوں سے مراد کیا ہے کہ جو خانہ کعبہ کو اپنا قبلہ سمجھے. میں نے کہا ابو جہل کا قبلہ کون سا تھا؟ میں نے کہا ابو لہب کا قبلہ کون سا تھا؟ میں نے کہا چاہو کتابیں اٹھاؤ کسی جہل ملا کو چکر دے سکتے ہو حق نواز کے رضاکار کو چکر نہیں دے سکتے ہو. قبلہ کی رٹ لگاتے ہیں. اصل میں یہ رٹ لگانے والے کا نام ہے عبد الماجد دریابادی. میں آپ کی بات کرنا چاہتا ہوں یہ اس نے بڑی کتاب لکھی جب قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا تو اس کی سب سے بڑی دلیل یہ تھی کہ قادیانی جو ہیں وہ صاحب قبلہ ہیں وہ اہل قبلہ ہیں قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں ان کو کافر نہ کہا جائے. تو اس وقت بھی علماء نے ان کو کئی جواب دیے لیکن سب سے مؤثر یہ جواب تھا کہ اگر کسی کے مسلمان ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ اہل قبلہ ہو تو پھر ابو جہل کا قبلہ بھی یہی خانہ کعبہ تھا اور عتبہ کا قبلہ بھی یہی خانہ کعبہ تھا ابو لہب کا قبلہ بھی یہی خانہ کعبہ تھا ان کو بھی آپ کو اسلام کا سرٹیفکیٹ دینا چاہیے دینا چاہیے یا نہیں چاہیے. تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ جس وقت مولانا ضیاء القاسمی صاحب نے خطاب فرمایا تو پوری محفل کا رنگ بدل گیا. پہلے جو بھی مولوی صاحب آتے کہتے جی کسی کا دل نہ دکھایا جائے کسی کا دل ایک مولوی صاحب کے کان میں نے بعد میں کہا وہ پریشان بھی ہوا تو اس کے کان میں نے کہا کہ جب رسول اللہ نے خانہ کعبہ کے بت گرائے تھے تو کسی کا دل دکھا تھا یا لوگ خوش ہوئے تھے؟ اس نے کہا یہ تو پرانی بات ہے. میں نے کہا ہم بھی پرانے لوگ. اس نے کہا مولوی جی کسی کا دل نہ دکھا. میں نے کہا جب آمنہ کے لال نے فرام کی چوٹی پہ کہا تھا اللہ کے سوا کوئی نہیں تو سکے چچاؤں نے پتھر مارے تھے خوش ہو کر مارے تھے کہ تنگ ہو کر مارے تھے؟ خوش ہوئے تھے اس لیے رسول اللہ کے چہرے پہ پتھر مارے تھے. میں نے ایک آدمی سے کہا مولوی جی 124,000 پیغمبروں میں کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس کو دھکے دے کر اس کی قوم نے گھر سے باہر نہ نکالا. اور دوسری خصوصیت ہر نبی کی ہے یہ بخاری شریف میں ہے
کہ کوئی پیغمبر ایسا نہیں گزرا جس نے بکریاں نہ چرائی، کوئی نبی ایسا نہیں جس نے بکریاں، ہر نبی نے بکریاں چرائیں، کہو ہر نبی نے بکریاں چرائیں، یہ علیحدہ صفت ہے. لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں، توجہ کیجیے، کہ ہر پیغمبر نے جب تبلیغ کی اکثر نے مخالفت کی، اکثر نے، تو اگر وہاں وزیر اعظم کے سامنے اکثر ہمارے مخالف ہوتے تو ہم ان کو اسی قبیلے سے سمجھتے. اسی قبیلے کا مطلب ہے لا علم، نعوذ باللہ، غیر مسلم نہیں. اس لیے کہ قرآن کے بلا کن اکثر الناس لا یعلم، لا علم ہونا اور بات ہے، حقیقت ہونا اور بات ہے، یہ دونوں میں فرق ہے. تو سب لوگوں نے پھر کسی نے کہا، ایک مولوی صاحب آئے، انہوں نے کہا جی بد گمانی نہ کرو، بد زبانی نہ کرو. اچھا میں نے کہا کہ یہ بد گمانی نہ کرو، بد زبانی نہ کرو، یہ تو ہمارے حق میں ہے. میں نے کہا کہ سپاہ صحابہ نے نہ اہل بیت پر بد گمانی کی نہ بد زبانی کی، شیعہ نے سب کے خلاف بد گمانی بھی کی، بد زبانی بھی کی. تو اور آگے چلتا ہوں، مولانا قاسمی صاحب کی تقریر کے بعد پھر ہوا یہ کہ آخر میں شیعہ کو انہوں نے ٹائم دیا کہ ان دونوں شیعہ مولویوں کے بعد، شیعہ ذاکروں کے بعد بات ختم ہو جائے، کہ تحریک نفاذ سکہ جعفریہ کے یہی دو نمائندے افتخار حسین نقوی اور ریاض حسین نقوی، اور ان کا جو مرکزی نائب صدر ہے یعقوب توسلی وہ وہاں موجود تھا جو ان کا نمائندہ بن کر گیا تھا، اور وہاں انہوں نے جھوٹ بولا کہ سکھر سے آنے والی فلائٹ چونکہ لیٹ ہو گئی ہے تو ساجد نقوی صاحب نہیں پہنچ سکے. بھئی کتنے بجے آنی تھی؟ 9 بجے آنی تھی، وہ 12 بجے تک نہیں آئی. ہم نے پتہ کرایا تو انہوں نے کہا آج سکھر سے فلائٹ آنی کوئی نہیں تھی. تو تکیے کے اور جھوٹ کے علاوہ بات ہے کوئی؟ صدقے جاواں تواڈے تے اتنا جھوٹ. ہاں لیکن جھوٹ یہ اتنا بولتے ہیں کہ ارد گرد بھی نہیں دیکھتے جھوٹ بولتے ہوئے، اس لیے وہ جلدی فاش ہو جاتا ہے. اب آئے جناب ریاض حسین نقوی صاحب آئے، انہوں نے بڑی لمبی تقریر کی اور بڑی شاطرانہ انداز میں گفتگو کی. انہوں نے پوری تقریر کے ہر لفظ پر کہا کہ یہ آخری بات ہے. پوری تقریر نہیں کرتا ادھر سیال نہیں، پوری تقریر میں اس نے ہر لفظ پر کہا کہ آخری بات ہے، پھر آگے بات شروع کر رہا ہے. اس نے ایک عجیب و غریب بات کی، جان کے لوگوں تم نے بھی کبھی نہیں سنی ہوگی، یہاں کے شیعہ نے بھی شاید نہ سنی ہو. بہرحال وہ بات وہاں بڑی عجیب کر گیا. اس نے کہا جی ہمارا جھگڑا نہ بریلویوں سے ہے، نہ اہل حدیثوں سے ہے، اور نہ دیوبندیوں سے ہے، ہمارا جھگڑا صرف سپاہ صحابہ سے ہے. بلکہ اس نے کہا کہ سپاہ صحابہ سے بھی اس لیے کہ یہ لوگ یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اس لیے ہمارا ان سے جھگڑا ہے. اور کہتا ہے اسلام آباد میں ایک ان کا پمفلٹ چھپا ہے جس میں یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا ہے، ہماری لڑائی ان کے ساتھ اس لیے ہے اور کوئی جھگڑا نہیں. بھئی باقی بات ابو بکر عمر کی ہے، ہم ان کو تسلیم کرتے ہیں، ابو بکر عمر کو مانتے ہیں. اور مولانا ضیاء القاسمی نے جو کچھ کہا کہ صحابہ کے گستاخ کو سزائے موت دو، تو ہم اس کی صرف تائید نہیں کرتے بلکہ اگر صحابہ کے گستاخ کو موت سے بھی بڑی کوئی سزا ہو تو وہ بھی منظور کرو، ہم ساتھ ہیں. وہ بھی منظور کرو ہم. اور اس نے کیا کہا کہ ابو بکر و عمر کو ہم مانتے ہیں، اور دوسری بات اس نے کیا کہی، ابو بکر و عمر کو بھی مانتے ہیں اور یہ یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں. تو خیر اس نے بڑی لمبی شاطرانہ گفتگو کی اور وہ بیٹھ گیا. افتخار حسین نقوی اس بات میں آیا، اس نے بھی اسی قسم کی گفتگو کی. تو جب اس کی تقریر ختم ہوئی تو سٹیج سیکرٹری نے کہا کہ جی یہ مجلس اختتام کو پہنچتی ہے. میں نے کہا میری تقریر کے بغیر اختتام کو نہیں پہنچ سکتا. انہوں نے کہا کہ جناب آپ کو تو پہلے ٹائم دیا تھا، قاسمی صاحب نے فرمایا تھا آپ تقریر کریں تو آپ نے کہا نہیں. میں نے کہا مجھے تقریر آئی ہی اب ہے، اس لیے آئی ہے کہ یہ جو ریاض حسین نقوی نے گفتگو کی ہے میں اس کا جواب دینا ضروری سمجھتا ہوں. جب تک یہ جواب نہیں ہوگا آپ یہاں نہیں جا یہاں سے نہیں جائیں گے، اور یہ محفل برخاست نہیں ہو سکتی، میری گفتگو آپ کو سننی پڑے گی.
اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فضل کیا کہ جب میں اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تو میرا میں اسی جگہ پر جانا چاہتا تھا جہاں تقریر ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ مجھے وہاں نہیں لے گیا، کیونکہ وہیں پر شیعہ نے جھوٹ بولا تھا. تو وزیر اعظم نے مجھے کہا کہ آپ یہیں کھڑے ہو کر بات کریں. تو میں نے اسی جگہ پر کھڑے ہو کر کہا کہ بڑی باتیں آپ نے سنی ہیں، لیکن مجھے بڑا افسوس ہے کہ یزید کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لفظ جب سے سپاہ صحابہ بنی ہے آج تک تحریر میں تقریر میں کوئی دنیا کا آدمی ثابت کر دے ہم جھوٹے. یہ کہتے ہیں یہ اصل جھگڑا ہے، یہ یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں. یزید کے بارے میں ہمارا موقف وہی ہے جو جمہور اہل سنت کا ہے، جو مولانا احمد رضا خان بریلوی کا ہے، جو مولانا رشید احمد گنگوئی کا ہے. جب میں نے یہ کہا تو بریلوی علماء نے کہا کہ بھائی ہمیں منظور ہے، اور انہوں نے داد و تحسین دی. انہوں نے کہا بھی ہم تو اس غلط فہمی میں تھے کہ واقعی آپ یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے. میں نے کہا نہیں، جو موقف اعلیٰ حضرت کا یزید کے بارے میں وہی ضیاء الرحمان فاروقی. میں نے کہا یہ تو انہوں نے زبانی بات کی نا، بلکہ اس ریاض سے نقیر ایک اور بات کی. اس نے جیب سے ایک کیسٹ نکالی، اس نے کہا شیعہ کو کافر تو یہ کہتے ہیں، لیکن انہوں نے اس کیسٹ کے اندر بریلوی حضرات کو بھی کافر کہا ہے. وزیر اعظم صاحب یہ سنو، کیسٹ نکال کر دے جی. بڑی چلاکی سے کیسٹ اندر لے گیا، ہمیں نہیں پتا چلا کہ کیسٹ لے گیا. بہرحال اس نے کیسٹ نکالی اور وزیر اعظم کو دی کہ یہ جناب کیسٹ ہے. بہرحال اس کا یہ چلاکی تھی کہ یہ تو ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، ہماری کیا. مجھے اندازہ ہے کہ یا تو وہ میری پنڈی والی تقریر تھی کی کیسٹ تھی، یا مولانا اشار القاسمی کی اوکاڑے والی کیسٹ تھی جو یہاں پر الیکشن میں بعض لوگوں نے چلائی. وہ جعلی کیسٹ تھی، اس کا اس اصلیت کے ساتھ تعلق نہیں تھا. تو میں نے وہاں پر یہ کہا کہ انہوں نے تو زبانی کہہ دیا نا کہ یہ یزید کو رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اور بعد میں انہوں نے زبانی کہہ دیا کہ ابو بکر عمر کو مانتے ہیں. تو ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ تقیہ زبانی طور پر تو چل سکتا ہے، تحریر میں نہیں چل سکتا. لہذا میرے ہاتھ میں یہ خمینی کی کتاب ہے. میں نے اس پورے اجلاس میں بڑی محفل میں کھڑے ہو کر کہا کہ یہ میرے ہاتھ میں خمینی کی کتاب ہے جس کا نام ہے کشف اسرار. اس کے 119 پہ صفحے پہ خمینی نے لکھا کہ عمر اصلی کافر اور زندیق تھا. جس وقت یہ موقف ہم نے پیش کیا تو سارے مجلس میں سناٹا طاری ہو گیا. شیعہ پیچھے بیٹھے ہوئے چیخنے لگے کہ یہ عالم اسلام کے لیڈر کی توہین ہے، عالم اسلام کے رہنما کی توہین ہے، ہم برداشت نہیں کریں گے. حالانکہ ان کو کہنا یہ چاہیے تھا کہ جو کتاب تم پیش کر رہے ہو یہ غلط کتاب ہے، یہ خمینی صاحب کی کتاب نہیں ہے. کہنا یہ چاہیے تھا یا نہیں؟ انہوں نے کیا کہا؟ جواب میں یہ کہا کہ ہم یہ توہین نہیں برداشت کریں گے. اور تو کیا لگتا ہے توہین کا؟ ابو بکر عمر کو کافر خمینی کہے، میں توہین عمر کی برداشت کروں اور تو خمینی کی وکالت کرتا ہے؟ میں محمد کے نوکروں کی وکالت کرتا ہوں. ہم نے اپنی گفتگو کی اور اس کے بعد میں نے وہ کتاب پیش کی جو غلام حسین ندوی کی لکھی ہوئی کتاب، لاہور کی چھپی ہوئی کتاب، جس کتاب میں ایک اتنی بڑی غلاظت ہے کہ جو آدمی ابو بکر اور عمر اور عثمان کا نام شرمگاہ پر لکھے گا اس کو اجر ملے گا، اس قسم کا حوالہ. جب میں نے بڑی محفل میں پیش کیا، مولانا عبدالستار خان یاگی کی رد ایمان پھڑک اٹھی. اس نے سرخ چہرے کے ساتھ جلال میں کہا، اس کی آنکھوں سے ایسے معلوم ہوا جیسے آنسو ٹپکنے لگے. اس نے کہا اس حرام زادے سے ہم بدلہ لیں گے، اس کو سزا ملے گی، لاؤ کتاب. میرے ہاتھ سے فوراً کتاب لے کر چلے گئے اور اسی وقت وزیر اعظم نے اعلان کیا کہ میں ایک کمیٹی بناتا ہوں. میں نے وہاں پر یہ کہہ دیا کہ ہمارے پاس وہ ساری کتابیں موجود ہیں، اور بعد میں ہم نے ایک ایک کو بتایا کہ 110 کتابیں شیعہ کی لکھی ہوئی، پاکستان کی چھپی ہوئی، صحابہ کو ماں بہن کی گالی جن کتابوں میں دی گئی، جن کتابوں پر احتجاج کے جرم میں میرے قائد حق نواز نے بچے یتیم کرائے، جن کتابوں پر احتجاج کے جرم میں اشار القاسمی کی بیوی بیوہ ہو گئی، جس پر احتجاج کے جرم میں 40 بچوں کے جنازے کندھوں پر اٹھائے، آج وہ کتابیں لے کر میں تمہارے دروازے پہ آیا ہوں. اور صرف کتابیں نہیں بلکہ ان کتابوں کے اصل صفحات کا فوٹو اسٹیٹ ہم نے کرایا، اور اصل صفحات کے فوٹو اسٹیٹ 260 صفحات بنے، اور 260 صفحات پر مشتمل ایک دستاویز تیار کی، اور وہ دستاویز ایک نہیں تھی بلکہ 50 اس کے سیٹ تیار کیے. اور 6-7 ہزار روپیہ صرف فوٹو اسٹیٹوں پر لگایا, اور 4 دن پہلے سپاہی صحابہ کی ایک ٹیم نے وہ سارا کیس تیار کیا, اور اس کے بعد ہم نے وہ دستاویز وہ کتابیں مولانا عبدالستار خانیازی کے سامنے پیش کی, اور آپ حیران ہوں گے کہ اسی محفل میں کمیٹی بنائی گئی, اور کمیٹی یہ تھی کہ سپاہی صحابہ کے 2 آدمی اور ہر جماعت کے 2 آدمی بہت جلد بیٹھ کر ان کتابوں کے بارے میں فیصلہ کریں گے, اور سزا صحابہ کے گستاخ کے لیے سزائے موت کا فیصلہ, اور صحابہ کے گستاخ کو جہنم پہنچانے کا فیصلہ, اس کی تائید اور توثیق بھی یہ کمیٹی کرے گی, اور ان کتابوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا, بلکہ جو مصنف اس کو لکھے گا اس کو سزائے موت ہوگی اور کتابیں نہیں چھپیں گی. میرے جنگ کے لوگوں, آج تمہیں یہ بات سن کر خوشی ہوگی کہ حق نواز کو شہید ہوئے, قائد کو شہید ہوئے, 2 سال پورے نہیں ہوئے, ہم نے اپنا مقدمہ, حق نواز کا مقدمہ وزیر اعظم کی ٹیبل پر رکھ کر اپنا پیغام اپنا مشن پیش کر دیا ہے, اب اس کی تکمیل کے لیے آخری دم تک جد و جہد کرتے رہیں گے. شیعہ یہ تو کہہ چکا کہ صحابہ کے گستاخ کو سزائے موت کی تائید کرتے ہیں, لیکن اب وہ ایسے جال میں پھنس گیا ہے کہ خمینی کا باپ بھی اسے نکال نہیں سکتا. پھنس گیا کہ نہیں؟ میں یہ ایک بات آخری کہتا ہوں, توجہ آخری, اور دیکھیے یہ بات کہ 28 ستمبر کے بعد اگر واقعتا دل سے انہوں نے یہ کہا ہوتا کہ صحابہ کے گستاخ کو سزائے موت ہو, بیٹھا اچھا ایک منٹ کے لیے بیٹھ جائے, ایک منٹ کے لیے بیٹھا جائے, جانے دے کوئی بات نہیں, ایک منٹ کے لیے جو ادھر ادھر ساتھی بیٹھے, میں آخری بات کہتا ہوں, دعا کے بغیر کسی نے نہیں اٹھنا, توجہ کیجیے آخری بات, کہ 30 ستمبر کو ساجد نقوی نے لاہور میں کہا کہ جو سپاہی جو پولیس کا آدمی ہمیں گرفتار کرنے آئے گا ہم اس کو گولی ماریں گے, کہا یا نہیں کہا؟ اور سپاہی صحابہ کا جو آدمی ہمیں کافر کہے گا ہم اس کی زبان پر گولی ماریں گے, کیا صدیق کیا صدیق کا شوربا, میں نے رات راول پنڈی کے 40 ہزار کے اجتماع میں لوگوں سے کہا کہ ہر آدمی 100-100 مرتبہ یہی شیعہ کو کافر کہے, اور اسے میں نے آج جہاں بھی چیلنج کرتا ہوں کہ ساجد نقوی اگر تو حلالی ماں کا بیٹا, اگر تجھے کسی اور نے نہیں جنا اور تو واقعی حلالی, تو پھر اس عہد پہ تو نے پکا رہنا, اور ہم بھی اپنے عہد پہ پکے ہیں کہ جو ابو بکر کو کافر کہے گا ہم اس کو کافر کہیں گے, چوکوں میں کہیں گے, چوراہوں میں کہیں گے, بازاروں میں کہیں گے, جو صحابہ کی گستاخی کرے گا اس کو ہم کافر کہیں گے, منافق کہیں گے, شیطان کہیں گے, مرتد کہیں گے, تو کیا ہے تیرا باپ خمینی بھی قبر سے نکل کر آ جائے ہمیں اپنے موقف سے روک نہیں سکتا. ٹھہرے بھائی, وقت تھوڑا ہے, ایک بات کہنا چاہتا ہوں, ساجد نقوی نے اس تقریر میں یہ بھی کہا کہ مجھے فضل حق نہیں کہا بلکہ فضل باطل, اس نے کہا کہ فضل باطل کا مجھے سر چاہیے. اس تقریر کے 3rd دن جنرل فضل حق کو شیعہ نے گولی مار دی, اور میں نے رات پنڈی کے جلسے میں کہا, یہاں بھی کہتا ہوں کہ شیعہ سپاہ صحابہ کس طرح 5 علماء کے لیے بموں کے دھماکے کے لیے تمہارے ساتھ لڑے گی اور ان کیسوں کی پیروی کرے گی, اسی طرح فضل حق کے قاتلوں کی گرفتاری کے لیے بھی تمہارا مقابلہ کرے گی, تمہارے ساتھ جنگ لڑے گی. فضل حق سنیو, توجہ, فضل حق جنرل فضل حق کا لڑکا سپاہ صحابہ کا ایک ہلکے کا سرپرست ہے, اور جنرل فضل حق کا ذہن سنی تھا, سچا سنی تھا, اس کو سنی ہونے کی وجہ سے قتل کیا گیا ہے. شیو جنرل فضل حق کو قتل کرنے کے بعد اب تمہیں درگور زندہ ہونا پڑے گا, زندہ درگور ہونا پڑے گا, اور اگر وزیر اعظم نے, دیکھیے یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ جنرل فضل حق کے قتل کی ایف آئی آر ساجد نقوی پر کاٹ دی گئی ہے, ساجد نقوی 3 ملزم ایف آئی آر میں بنائے گئے ہیں, ساجد نقوی ایران کا کونسل جنرل, ایرانی سفارت خانے کا, اور سکا جعفریہ کا جنرل سیکرٹری انور علی اخوان زادہ, 3 ملزم. اور میں اس بڑے اجتماع میں وزیر اعظم سے کہتا ہوں کہ نواز شریف ایران کی لوڑی مت بنو. ایران کے سامنے اس ملک کو جھکاؤ گے تو تم نے تو نابود ہو جاؤ. تمہیں عوام مسترد کر چھوڑیں گے, تمہیں اس ملک کی ہمدردی حاصل نہیں رہے گی. یاد رکھو تینوں آٹھ ملزمان کو فلفور گرفتار کیا جائے, کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ فضل حق کے تینوں قاتلوں کو فلفور گرفتار کیا, دونوں ہاتھ کھڑا کرے, دونوں ہاتھ. آخر دعوانا الحمدللہ.